हादियों रहनुमा हमारे उलमा हो कभी दरपेश जो कोई मसाला पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलामु अला खातमिन नबीजीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम के अहकामात सीख कर समझ कर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान अजमत आली शान है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो 10 मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो शख्स 100 मरतबा दुरूद भेजता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी पेशानी पर ये लिख देता है कि ये शख्स निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है। सुभान अल्लाह, दोनों आँखों के दरमियान पेशानी पर ये लिख दिया जाता है, और यहाँ तक फरमाया उसे क़्यामत के दिन शोहदा में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको कसरत के साथ दुरूद व सलाम बारगाह रिसालत में पेश करने की सआदतें अता फरमाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में आपके सवालात बतौर ख़ास शामिल करते हैं, अव्वल ताखिर हमारे साथ शामिल रहें तो इंशाअल्लाह शरई सवाल जवाब बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। आज के हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं मुफ्ती मोहम्मद कफ़ीर रज़ा तारी साहब, इनको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज के?
अल्हम्दुलिल्लाह
माशाल्लाह। बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ वीडियो सवालात भी हैं और हम देखते हैं हमारे नाजरीन क्या पूछना चाहते हैं।
गुलाम मुस्तफ़ा तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है, क्या वालिदैन अपनी बेटी को विरासत से महरूम कर सकते हैं अगर वो खुशहाल हो?
जी, विरासत का ताल्लुक पहले तो इसके साथ ही बता दें, बेटी हो या बेटा हो, और कई मरतबा ऐसा होता है कि जब बाद में तकसीम कारी करनी होती है तो कहा जाता है उसको तो ज़रूरत नहीं है, फ़लाँ को भी ज़रूरत नहीं है, फ़लाँ को भी ज़रूरत नहीं है, और फिर जो इन्होंने कहा कि बेटी को कि वो खुशहाल हैं अपने घर में ठीक हैं, तो क्या कहते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, विरासत का जो हकदार कोई भी शख्स होता है तरके के अंदर, उसका ताल्लुक जो है वो खून के रिश्ते की बुनियाद पर है।
सही।
उसका ताल्लुक इस बात के साथ नहीं है कि कौन मुस्तहिक है, किसको हाजत है माल की और किसको नहीं है, और ना ही इस बात के साथ है कि कौन कितना फर्माबरदार है, ना ही इस बात के साथ है कि किसने वालिद के साथ जो है वो काम में हाथ बटाया है और किसने जो है वो काम में हाथ नहीं बटाया। तो लिहाजा शरीयत मुतहरा के अंदर जिस जिस का विरासत का हक बयान कर दिया गया है उसका हक जो है वो कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, उसे कोई भी महरूम नहीं कर सकता। तो बेटी का हक भी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया, बेटे का हक भी जो है वो बयान फरमा दिया। तो बेटी को अगरचे जो है वो लोग ये समझते हैं कि हमने जो है वो उसकी शादी कर दी, शादी में जहेज दे दिया, तो लिहाजा अब बेटी का विरासत में हक नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त नहीं है। क्योंकि जिस तरह बेटी की हमारे मुआशरे में शादी जो है वो माँ बाप करते हैं, तो बेटों की भी शादी जो है वो माँ बाप ही करते हैं।
सही।
उनकी शादी के ऊपर भी जो है वो अखराजात करते हैं, अगर जो है वो इधर जहेज चढ़ाते हैं तो वहाँ पर बरी का जो है वो सोना जो है वो चढ़ाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो जेवरात की,
बल्कि शायद बेटे में ज़्यादा खर्च हो जाता हो,
ज़्यादा जो है वो खर्च भी हो जाता होगा कई जगहों के ऊपर। तो बहरहाल दारोमदार इस बात पर है ही नहीं।
सही।
तो लिहाजा वालिदैन का महरूम कर देना बेटी को, ये जो है वो दुरुस्त नहीं है। और अगर बाज़ लोगों के जहनों में ये कि जनाब बेटियां जो है वो उनका कोई ताल्लुक नहीं है जायदाद से, मालो दौलत से, तो ये तो कुफार का जो है वो कॉन्सेप्ट उनका नज़रिया था कि वो जो है वो बेटियों को वारिस नहीं करार देते थे। इस्लाम ने ना सिर्फ बेटी को बल्कि औरत जब बेवा हो तो बतौर बीवी भी जो है वो उसका हक दिया, बतौर वालदा भी उसका हक दिया, औलाद ना हो तो बाज़ सूरतों के अंदर बतौर बहन भी जो है वो उसका हक दिया। तो लिहाजा इस्लाम ने औरत को विरासत में हिस्सेदार करार दिया है, तो लिहाजा इस बात का ख्याल करते हुए जो भी जिसका हक है वो उसको देना चाहिए। اور محروم کر دینے کے معاملے میں صرف بیٹی نہیں کسی کو بھی کوئی محروم نہیں کر سکتا. بعض لوگ وصیت کر دیتے ہیں کہ بھئی فلاں جو ہے وہ میرا نافرمان تھا لہٰذا جو ہے میں اسے آگ کرتا ہوں.
جی
بسا اوقات زندگی میں بھی آگ کر دیتے ہیں اور بسا اوقات جو ہے وہ وصیت لکھ دیتے ہیں کہ بھئی میرے بعد اس کو کچھ بھی نہ دیا جائے. تو یہ بھی درست نہیں ہے اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اگر کسی نے یہ لکھ بھی دیا تو بھی بہرحال اس کے اس اولاد کو حصہ دیا جائے گا, اس حصے سے اسے محروم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ حصہ آپ نہیں دے رہے کہ آپ اپنی مرضی سے جسے چاہیں جسے چاہے دیں اور جسے چاہیں نہ دیں, بلکہ یہ حصہ اللہ پاک نے دیا ہے اور اسے قرآن میں بیان کر دیا. اور حصے بیان کرنے کے بعد یہ بھی بیان کر دیا تلک حدود اللہ کہ یہ اللہ پاک کی حدیں ہیں تو ان کو جو ہے وہ ہرگز نہ توڑے. تو لہٰذا بیٹا ہو یا بیٹی کسی کو بھی اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتے والدین اور نہ ہی کرنا چاہیے. البتہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر ہی اولاد کے درمیان تقسیم کر رہے ہوتے ہیں والدین اپنی جائیداد, تو اس میں بھی شریعت مطہرہ نے یہی کہا کہ کسی بھی اولاد کے ساتھ آپ ناانصافی نہیں کر سکتے. دو طریقے بیان کیے گئے, سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹے بیٹیوں کو برابر برابر دیں, اور دوسرا طریقہ ہے جو کہ جائز ہے کہ بیٹوں کو ڈبل حصہ اور بیٹیوں کو سنگل حصہ دیں. تو یہ طریقے کار بھی جائز ہے, لیکن کسی ایک کو جو ہے وہ مکمل طور پر محروم کر دینا کہ ہم تمہیں نہیں دے رہے یہ درست نہیں ہے. تو لہٰذا اس چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے, بیٹیوں کو بھی ان کا حصہ دینا چاہیے, بلکہ اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر کے جانے چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹیوں کو بھی شرعی طور پہ جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ تم ادا کرنے کے پابند ہو. تو بالکل ایسا والدین کو بول کر جانا چاہیے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ گھر اور جو دیگر کاروبار ہوتا ہے وہ بیٹوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور بسا اوقات بیٹیاں جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہیں یا وہ مانگتی بھی ہیں تو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا یا اسے ٹال دیا جاتا ہے کہ بھائی ابھی تو ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں جب ہم بیچیں گے, جبکہ جب دیکھی جائے گی
کون بیچے کون دیکھے
کون بیچے اور کون دیکھے. تو بہرحال ایسے معاملات کے اندر چاہیے یہ کہ اپنی اولاد کی نہ صرف ہم تربیت کریں کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد سب کو ان کا حصہ دینا, بلکہ وصیت بھی اس اعتبار سے کر کے جائیں کہ بھائی تم ان کو ان کا حصہ لازمی دینا.
یہ تو آپ نے جائز کہا نا کہ یہ اس طرح کر کے جائے. اب کوئی کر کے چلا گیا اور وہ وصیت ہی غیر شرعی ہے, اس کو نہیں دینا جی. فلاں کو نہیں دینا فلاں کو نہیں. اب اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک کوئی جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے, کوئی علماء کرام سے مفتین کرام سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی انہوں نے بھلے کہہ دیا تھا لیکن چونکہ غلط کہا تھا تو اس کی آخرت کی بہتری اس میں ہے کہ ہم صحیح کر دیں
جی,
اس غلط کو ہم صحیح کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, ان کے لیے استغفار بھی کریں. لیکن بعد کہتے نہیں جو کہ کہہ دیا تو یہ تو آپ ان کو اور تکلیف پہنچاؤ گے کہ ان کا کہنا نہیں مانا. تو اب اگر کوئی شخص وصیت کر جائے اور کرے غلط وصیت جی. کر جائے بھی فلاں فلاں کو نہیں دینا یہ یہ کرنا ہے, یا غیر شرعی کوئی وصیت کر کے چلا جائے, تو ورثہ کو اس میت کا کہنا ماننا ہے یا وہاں شریعت کا حکم مانے کیا کریں؟
لازم ہے ایسی صورت کے اندر کہ ان کی وہ وصیت ہرگز نہ مانی جائے اور نہ ہی اس کے اوپر عمل کیا جائے, کیونکہ ایسی صورت میں آپ وصیت مانیں گے تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے اور اس شخص کو تو گناہ ملے گا ہی جو اس نے ناجائز وصیت جو ہے وہ کی ہے, کہ ایک حقدار کو اس کے حق سے جو ہے وہ محروم رکھنے کی اس نے وصیت کی ہے. تو بالکل ایسی وصیت نہیں ماننی چاہیے, اور اس سے میت کو تکلیف نہیں ہوگی, بلکہ آپ کیونکہ میت نے تو لاعلمی کے اندر وہ وصیت کی, اس کو مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا تو اس لیے تو کر دی, لیکن جب آج دنیا سے وہ رخصت ہو گیا تو اب جب اس کی آنکھیں حقیقت میں کھلی ہیں تو اسے اب پتہ چل رہا ہوگا میں یہ کیا وصیت کر کے آ گیا, کاش کسی طرح میں اس کو تبدیل کر دیتا یا کر سکتا, تو اب تو وہ کر نہیں سکتا. تو اب جب آپ اس کی اس وصیت پہ عمل نہیں کریں گے اور حقدار کو اس کا حق پہنچا دیں گے تو یہ چیز اسے تکلیف نہیں پہنچائے گی, بلکہ یہ چیز اسے خوش کرے گی
صحیح
کہ چلو یار میں نے تو غلطی کی تھی لیکن میری اولاد نے میری اس غلطی کو برقرار نہیں رکھا بلکہ اسے جو ہے وہ ختم کر کے درست کر دیا. لیکن اگر آپ بھی اسی وصیت کے اوپر غلط وصیت پر عمل کریں گے تو ان کو تو الٹا گناہ ہونا ہی ہونا ہے, آپ خود بھی جو ہے وہ گناہ گار ہوں گے. کئی دفعہ اس میں لوگ یوں بھی سمجھتے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بھی نہیں لے رہے ان کو بھی نہیں دے رہے, ان کو اس لیے نہیں دے رہے کہ جناب جو ہے وہ منع کر کے گئے ہیں, ہم مسجد میں دے دیتے ہیں یا مدرسے میں جو ہے وہ دے دیتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ بھی درست نہیں ہے, جس کا حق ہے آپ اس کو دیں گے,
اس کو
اس سے چھین کے آپ مسجد یا مدرسے میں دے کر آپ یہ سمجھیں کہ میت کو ثواب پہنچے گا, نہیں, بلکہ وہ تو اپنی الٹی وصیت کی وجہ سے گناہ گار ہوگا اور عذاب میں گرفتار ہوگا. تو جو بھی آپ نے صدقہ اور خیرات بھی کرنا ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں تو پاک مال قبول ہوتا ہے, کسی دوسرے کا جو ہے وہ ہڑپ کیا ہوا مال قبول نہیں کیا جاتا رب کی بارگاہ کے اندر. تو آپ نے صدقہ و خیرات اگر کوئی بھی کرنا ہے تو وہ اپنے مال سے کریں, آپ مرحوم کے مال میں جو کسی اور کا حصہ ہے اس میں سے نہ دیں. اچھا, اسی سے متعلق یاد آیا مجھے, جسے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت پرانے رشتوں کا کوئی حساب نکل رہا ہوتا ہے وراثت کے اندر.
جی ہاں بالکل.
اب اس میں یہ ہوتا ہے, اچھا یوں نکل رہا ہوتا ہے, یا ستیلی جو ہے وہ اولادیں ہوتی ہیں, اب اس میں ہوتا ہے کہ بھائی والد صاحب سے تو وہ زندگی میں کبھی ملنے ہی نہیں آئے, پلٹ کر والد صاحب کی پہلی بیوی سے ہیں یا دوسری بیوی سے ہیں, اولادیں ہیں اور ان سے بات چیت ہی نہیں ہے ہماری, اب ہم ان کے پاس کس منہ سے جو ہے وہ مال لے کے جاؤں, انہوں نے کبھی پلٹ کے پوچھا نہیں, ہم اور لے آ کے ان کو مال دے دیں, تو ٹھیک ہے ہم نہیں لے لیتے, ہم ان کا مال مسجد میں دے دیتے ہیں, صدقہ کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیں, جس مال کا جو حقدار ہے آپ کو اس تک ہی وہ پہنچانا ہے. صدقہ کر دینے سے آپ بری ذمہ نہیں ہوں گے, تو چاہے کئی پشتوں میں بھی بسا اوقات وراثت جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے, تو آپ کو ہر ایک تک بہرحال وہ ان کا مال پہنچانا ہی ہوگا. تو اس کے اندر یہ ذہن بنا لینا کہ ہم صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں, یہ ہرگز درست نہیں ہے اور نہ ہی اس سے آپ بری ذمہ ہوں گے.
یہ اچھی آپ نے توجہ دلائی اس حوالے سے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اماؤنٹ ورثہ نکالتے ہیں اچھی نیت سے کہ ہم یہ صدقہ کرتے ہیں, ان کے سالے ثواب کے لیے کوئی کام کرتے ہیں, یا پیسے ہی زیادہ نہیں ہوتے, کچھ ہیں جتنے بھی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے. دو تین ایسے ورثہ ہیں کہ جو اچھے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں, تو اب ایسی صورت میں وہ بیٹھتے ہیں کہ بھائی ہم سب صدقہ کر رہے ہیں. اب وہ بیچارے بھی جس کو لینا ہے وہ بھی چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے, یار اس کو تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ اس میں, تو اب ایسی صورتحال میں کیا ہونا چاہیے؟ ان سب کی مشاورت سے ہو, یا ایسی مشاورت ان کو نہ دی جائے, خود آپ اپنا حصہ لیں اور صدقہ کر دیں, جو بھی کرنا ہے ہر ایک کو اختیار دینا چاہیے کیا؟
بالکل, ہونا یہی چاہیے کہ ایسے معاملات کے اندر آپ ہر ایک کو اس کا حصہ دے دیں.
صحیح.
اب ایسی صورت کے اندر ہر ایک کی مرضی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو صدقے میں استعمال کرتا ہے یا اپنے ذاتی معاملات میں استعمال کرتا ہے. جیسے کئی دفعہ یہی بات جو ہے وہ دوسری طرف بھی آتی ہے کہ بہنوں کی طرف سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے, تو یاد رہے کہ حصہ جو ہے وہ معاف کر دینے سے یا یہ کہہ دینے سے کہ ہمیں نہیں چاہیے وہ ختم نہیں ہوتا. وراثت کا حق ایسا ہے کہ آپ کو لینا ہی پڑے گا.
صحیح.
تو اس کے اندر بھی شریعت کا حکم یہی ہے کہ بھائی اگر کوئی نہیں لینا چاہتا نا تو آپ اس کے ہینڈ اوور کر دیں, وہ اپنے ہاتھ میں اس کا مال آ گیا, اب وہ اپنی مرضی سے کسی کو گفٹ کرے وہ اس کی مرضی.
صحیح.
جب اس نے قبضہ کر لیا اس مال کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت کا حق اس کا اپنا مل گیا اسے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو لوگ پہلے کہہ رہے ہوتے نہیں چاہیے, جب مال مل جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ اسے استعمال جو ہے وہ کر لیتے.
بالکل.
تو بالکل ایسے معاملات کے اندر خاص طور پر اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے, بلکہ جو خاندان کے بڑے ہوں یا مالدار لوگ ہوں انہیں چاہیے کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ شرما حضوری کے اندر جو ہے نا ان کی وجہ سے کہ یار ابھی اگر ہم اس بات سے منع کریں گے تو سب ہمیں بولیں گے یار والدین کے لیے تم اتنا بھی نہیں کر سکتے, تو وہ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مجبور ہو جائیں اس کام کو کرنے پر. تو صدقہ یا خیرات کرنا ہے تو خوش دلی والا معاملہ ہے, تو لہذا اس معاملے کے اندر انہیں چاہیے کہ وہ سب کو ان کی چیز دے دیں, پھر اگر انہیں بھی صدقہ کرنا ہے تو یہ بھی الگ سے جو ہے وہ اس کو صدقہ کر دیں, ضروری نہیں کہ آپ اعلان کر کے ہی جو ہے وہ صدقہ کریں. تو لہٰذا جب آپ اپنے طور پر صدقہ کر دیں گے, اب آپ مشورہ دے دیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ایک معاملہ ہے, اگر کسی کا بھی دل کرے تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ فلاں جگہ پر یا ویسے ہی جو ہے وہ صدقہ و خیرات کر دیں, تو یوں آپ جو ہے وہ ذہن کسی کا بنائیں تو وہ اس کے اندر ہوگا کہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہوگی, کوئی کسی دوسرے کی وجہ سے جو ہے وہ مجبور ہو کر اس طرف نہیں جائے.
ماشاء اللہ. جی مسیح صاحب.
میرا نام سید محمد انوار حسین گیلانی ہے, میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا مزارات کو چومنا چاہیے؟ عام لوگوں کی مزارات پر اور اولیاء کرام کی مزارات پر کیسے حاضری دینی چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا.
عام لوگوں کی قبور پر, قبرستان میں اور مزارات اولیاء کے, مزار ہوتے ہیں اولیاء کرام کے اور انہیں مزار کہتے ہیں, عام لوگوں کی, عام مسلمانوں کی, ان کو قبور, ان کو قبریں کہا جاتا ہے یا قبرستان کہنے, عام مسلمانوں کے قبرستان پہ جائیں تو اس میں حاضری کا کیا طریقہ ہو, دونوں طرح کیا فرمائیں؟
مزارات پر حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ مزارات پر جب آپ حاضر ہوں تو مزار شریف سے یا جو مزار شریف کی قبر ہے اس سے چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر فاتحہ آپ پڑھیں, ایصال ثواب کریں انہیں, اور پھر ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ آپ دعا کریں اور مزار کو چھوئے بغیر, چومے بغیر جو ہے وہ آپ واپس پلٹائیں. یہ ہے درست طریقہ. لیکن اگر کوئی مزار کو چومتا بھی ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو چومنا جو ہے وہ جائز ہے, اس کو ناجائز اور گناہ جو ہے وہ نہیں کہا جاتا. ہاں البتہ ادب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس سے چار ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر ہی سلام عرض کریں, فاتحہ پڑھیں, دعا کریں اور جو ہے وہ پلٹ آئیں. تو اگر کوئی چومتا ہے تو اسے جو ہے وہ ہم گناہگار نہیں کہہ سکتے, یا چومنے کو جو ہے وہ شرک یا جو ہے وہ کفر نہیں کہہ سکتے. اور دیگر جو ہمارے قبور ہیں, ہم اپنے دیگر مرحومین کے قبروں کے اوپر جو ہے وہ جاتے ہیں, تو اس پہ بھی حاضری کا یہی طریقہ ہے کہ ہم وہاں پر جائیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر فاتحہ اور ایصال ثواب جو ہے وہ کریں اور پھر جو ہے وہ ہم پلٹ کر واپس آ جائیں. تو یہی طریقہ جو ہے وہ قبر پر بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے اور مزارات پر جو ہے وہ ادبن جو ہے وہ چار ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے ہو کر ہمیں سلام عرض کرنا چاہیے اور درود اور دعا پڑھنی چاہیے.
ٹھیک ہے, اور ایصال ثواب کریں اور جاتے بھی رہنا چاہیے, بالخصوص روزے جمعہ. یہ ایک فضیلت بھی ہے کہ آپ قبور پر, بالخصوص جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں, کوئی ایک آپ ان کی قبروں پر جائیں, اپنے بہن بھائیوں کے جو بھی مرحومین ہیں, ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, جانا چاہیے ان کی قبور پر. ایصال ثواب کے لیے بھی جانا چاہیے اور اس سے میت کو انسیت بھی ہوتی, ایک سکون بھی میت کو گویا کہ ملتا ہے, کیونکہ جب ہم جائیں گے کچھ پڑھیں گے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے, قبرستان جانے کا مقصد کچھ پڑھنا, ایصال ثواب کرنا, ان کے لیے دعا کرنا, استغفار کرنا, دعائیں مغفرت کرنا, قبر میں سکون راحت کی دعائیں کرنا, یہ ہمارا ایک تعلق رہنا چاہیے اپنے مرحومین کے ساتھ. بعض اوقات کفیل صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے قریب ہی قبرستان ہو. اچھا, اب اس میں شرعی کئی مسائل, ان کا بھی خیال وہ بھلے نہ رکھیں, بعد ان کو چاہیے کہ قریب قبرستان ہو, ہمارے روڈ پر ہی قبرستان ہو, آتے جاتے ہم وہ چلے جائیں, وہاں ہم حاضری دے دیں. کبھی ماں باپ کی قبور کی بات ہے یا ویسے بھی, لیکن لے بھی لیتے ہیں قبرستان میں, وہ قبر کی جگہ بھی لے لی, قبر تدفین بھی ہو گئی. اچھا, پوچھا جائے کب گئے, لاسٹ کب گئے, تو مہینوں ہو گئے لاسٹ گئے ہوئے, گئے ہی نہیں ہیں. وہ گئے تھے پتہ نہیں شب برات پہ گئے تھے, اس کے بعد عید پہ گئے تھے. اور یہ بھی کچھ ہیں کہ جو چلیں یہ تو بتا دیں گے, لیکن ایک وہ طبقہ بھی ملے گا. اچھا, والدین نہیں ہیں, دادا دادی کا رشتہ ہے, تو وہاں تو تصور ہی نہیں ہے. بعد کا تو وہ کچھ ہی اور علاقے میں تدفین ہے, اب یہ کسی اور علاقے میں, اچھے علاقے میں آ گئے, تو یہاں سے اسپیشل جانا, تو اچھا موسم کے اعتبار سے بہت زیادہ سردی ہے تب بھی نہیں جائیں گے, بہت گرمی ہے تب بھی نہیں جائیں گے, ہونا کیا چاہیے مرحومین کے ساتھ ہمارا تعلق؟
مرحومین کے ساتھ تعلق تو بالکل جو ہے وہ ہونا چاہیے اور جانا چاہیے. دادا دادی کے ساتھ بھی, جیسے آپ نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ والد ہی نہیں جا رہے ہوتے, تو جب ایک والد کی طرف سے گیپ ہوتا ہے تو اگلی نسل کے اندر وہ گیپ اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ورنہ اگر کوئی والد جو ہے وہ اپنی اولاد کو لے کر جو ہے وہ اولاد کے دادا دادی کی قبر کے اوپر حاضری دیتا رہے, وہ چاہے ہر جمعے کو جائے یا 15 دن میں یا مہینے میں جائے, تو اولاد کو بھی پیچھے پتہ ہوگا کہ جناب جو ہے وہ دادا دادی کی قبر پر جانا ہے. پھر والدین کے انتقال کے بعد جو ہے وہ اس کی اولاد جو ہے وہ اپنی والدین کی قبر کے اوپر جو ہے وہ حاضری جو ہے وہ دے گی. تو بالکل اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اور صحیح آپ نے کہا کہ لوگ شروع میں آزار تو یہی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی قریبی قبرستان میں لیں گے کہ آنا جانا آسان رہے گا, فاتحہ درود پڑھتے رہیں گے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ 1 سے 2 مہینے کی ہی کہانی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہ قبرستان چاہے پاس میں بھی ہونا تو کوئی وہاں پر نہیں جاتا فاتحہ پڑھنے کے لیے, یا گزرتے وقت بھی کوئی جو ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا. جبکہ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو عادی ہوتے ہیں, تو اگرچہ ان کی وہ نہ بھی ہو, گزرگاہ میں ان کے والدین کی قبر نہ ہو, لیکن وہ اس کے لیے جو ہے وہ اسپیشل جاتے ہیں. اور درمیان میں جو قبرستان آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ بسوں میں بس اوقات بعض لوگ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ وہاں پر سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں, دعا جو ہے وہ قبرستان کی جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو دار و مدار اس بات کے ساتھ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کتنا تعلق ہے, ہم کتنی ان سے محبت کرتے ہیں, اور محبت کا اب تقاضا تو یہی ہے کہ ہم ان کی آخرت کے لیے کتنی جو ہے وہ فکر کرتے ہیں. اصل میں وہ یہ کہ فی زمانہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ اگر والدین سے دور رہتے ہوں تو والدین سے ملنا کتنا چاہتے ہیں جبکہ وہ زندہ ہوں. چیے جائے کہ ہم یہ بات کریں کہ مرنے کے بعد کون جو ان کی قبر پر جاتا ہے. تو آج کل تو یہ قسم پرسی کا عالم ہے کہ لوگ اپنے والدین کو ان کی زندگی میں بھی نہیں پوچھتے. تو بہرحال یہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی یہ تربیت کریں اور خود اپنی زندگی میں اس بات کو لائیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اس تعلق کو مضبوط بنائیں زندگی میں بھی اور ان کی قبر کے بعد بھی, کہ ہم جو ہے وہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی قبر پر جائیں، حاضری دیں، فاتحہ اور ایصال ثواب جو ہے وہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کا جانا جو ہے وہ ان کے دل میں جو ہے وہ خوشی کا باعث جو ہے وہ ہوتا ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی میرا بیٹا جو ہے وہ آیا ہے۔ گھر سے بھی آپ پڑھیں گے فاتحہ اور ایصال ثواب تو اس کا ثواب پہنچے گا، لیکن ایک حاضری کا ایک اپنا انہیں جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے فلاں شخص آیا ہے، کیونکہ جب جو بھی جاتا ہے تو میت جو ہے وہ اسے پہچانتی ہے، تو لہٰذا اس بات کا خاص خیال کرنا چاہیے اور بالکل جو ہے وہ والدین کے ساتھ اور دیگر مرحومین کے ساتھ اپنے اس تعلق کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اور پھر دوسرا، اس میں آپ کا اپنی زندگی کا ہمارا فائدہ یہ ہے کہ جو قبروں کی زیارت ہے یہ در حقیقت ہمیں جو ہے وہ دنیا کی ناپائیداری کی طرف جو ہے وہ توجہ دلاتی رہتی ہے، جو ہمارا دل جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تو قبرستان میں آنا جانا جو ہے وہ در حقیقت ہمیں اس غفلت سے نکالنے کا سبب جو ہے وہ بنتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ قبرستان حاضری دیتے رہنا چاہیے۔
کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ کیا بچی کا نام ملائکہ رکھنا چاہیے؟
بچی کا نام ملائکہ جو ہے وہ نہ رکھا جائے۔ ملائکہ کے علاوہ آپ کوئی بھی صحابیات کے ناموں میں سے کوئی نام پر جو ہے وہ بچی کا نام رکھیں، ملائکہ نام جو ہے وہ نہ رکھا جائے، کیونکہ فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ فرشتوں کو ملائکہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ بچی کے لیے یہ درست نہیں۔
اور ویسے بھی کئی تو فرشتوں کے ناموں پر بھی نام
رکھ دیتے ہیں،
جبرائیل، میکائیل، تو اس کی تو ممانعت موجود ہے فرشتوں کے
اس طور پر بھی جو ہے وہ عام طور پہ تو مردوں کے لیے جو ہے وہ رکھا جو ہے وہ جاتا ہے، اور ملائکہ جو ہے وہ چونکہ یہ نام لفظ کے اعتبار سے جو ہے وہ مؤنث ہے، تو اس لیے یہ جو ہے وہ بچی کے لیے رکھا جاتا ہے، تو بہرحال یہ درست نہیں ہے۔ اس کی بجائے جو ہے وہ صحابیات کے ناموں میں سے کوئی نام منتخب کرنا چاہیے۔
جی مزید سوال۔
تیسرا سے میرا سوال یہ ہے، 1 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک جمعے کی جماعت ہوتی ہے، پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا، ایک دکان پر 3-4 ملازم کام کرتے ہیں، کوئی 1:15 والی، کوئی 2:30 والی، کوئی 2 والی میں جمعہ پڑتا ہے، اس طرح کاروبار بھی لین دین بھی چلتا رہتا ہے اور جمعے کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اس طرح کرنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔
جی ہر جگہ تقریباً اس طرح کے سوالات عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں، مختلف ٹائم میں نمازوں کے کیا کیا؟
دیکھیے اصل تو یہ کہ جس شخص نے جہاں پر جمعہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے وہاں کی جب پہلی اذان ہو جائے تو اب اس کے لیے جو ہے وہ کام کاج میں مصروف رہنا اور جمعے کی طرف نہ جانا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب اگر کسی شخص نے الگ الگ، ایک دکان پہ کام کرنے والے 4 افراد نے الگ الگ مساجد میں جو ہے وہ جانا ہے، اور وہ اپنے اعتبار سے ہر جس نے جس مسجد میں جانا ہے وہ وہاں کی اذان اول کے اعتبار سے کاموں میں مصروف ہے کہ جب وہاں کی اذان اول ہوگی تو میں کام کاج چھوڑ دوں گا، تو فی نفسی اس اعتبار سے تو یہ چیز جائز ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اوور آل مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یار دیکھیں یہ دکان ہے، دکان کے ساتھ مسجد ہے، مسجد میں جماعت ہو رہی ہے یا اذان ہو رہی ہے، لیکن یہ سب دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس اعتبار سے لوگ اس کے اوپر بدگمان ہوں گے۔ کتنوں کو یہ جا کر بتائے گا کہ میں نے فلاں جگہ نماز پڑھنی ہے یا میں نماز پڑھ کر آ گیا ہوں، تو لہٰذا چاہیے یہ کہ ایسے موقع کے اوپر ایک پبلک میسج دینے کے اعتبار سے بھی آپ کو دکان جو ہے وہ شٹر ڈاؤن کرنی چاہیے کہ بھائی مسلمانوں کی جو ہے وہ اہم ترین جو ہے وہ دن ہے جمعہ، اور اس جمعے کے دن کے اندر جمعے کی نماز ہے، تو لہٰذا جب وہ نماز ہو رہی ہے تو اس وقت آپ پراپر جو ہے وہ اس کی اذان اول سے جو ہے وہ بند کر دیں آپ دکان، اور اس کے ساتھ ہی اس پورا عملہ ایک ساتھ جا کر نماز ادا کرے اور پھر آ کر آپ دکان جو ہے وہ کھول لیں، تو اس طرح سب جو ہے ویسے بھی کھانے کے لیے بھی وقفہ ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے وقفے
بند ہی کرتے ہیں تقریباً،
اور بندی کرتے ہیں، تو لہٰذا اس میں بھی اسی بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ 1 ٹائم جو ہے وہ بند کریں نماز کے ٹائم پر، اور سارا عملہ جو ہے وہ پھر اذان اول سے لے کے نماز کے اختتام تک جو ہے وہ نماز کے امور میں مصروف رہے، اور پھر اس کے بعد ہی دکان کھولی جائے۔
ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں قریب میں کوئی مسجد نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب یہ دکان کھلی ہوئی ہے تو یہ تو اس نے تو کہیں اور جمعہ پڑھنا ہے،
جی
تو اس سے خریداری وہ کر رہا ہو کہ جس نے یہاں کے جمعہ پڑھنا ہے، یہ بعض اوقات یہ صورت بھی ہوتی پیش، بعض اوقات یہ پیش نہیں ہوتی کہ وہ کہیں اور ہی ہے یا مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہیں، مختلف زہر مارکیٹیں عموماً بند نہیں ہوتی، اور مارکیٹوں میں ٹائم آگے پیچھے ہوتے ہیں، کوئی 2 بجے، کوئی 1:30 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے، 3:30 تک کراچی شہر کی بات کریں تو جمعے تقریباً ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کیا مشورہ دیں گے؟
دیکھیں اس کے اندر تو یہی ہے کہ کوشش تو یہی کریں کہ ایک ٹائم میں آپ بند کر لیں دکان جو ہے وہ، اور اس کے بعد پڑھ لیں، لیکن جہاں واقعی ایسا ہے کہ وہاں تہمت کا بھی اندیشہ نہیں ہے، لوگ بھی اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہوں گے، یہ بات وہاں معروف ہے کہ بھائی نمازوں کے اوقات جو ہے وہ الگ الگ ہیں اور قریب میں کوئی مسجد بھی نہیں ہے اور ان کو جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں کی اذان اول بھی دیر سے ہونی ہے, تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ اگر اپنی دکان کھول کر بیٹھتے ہیں تو یہ گناہ گار نہیں ہوں گے, جبکہ ان کے گاہک بھی وہی ہوں کہ جو اذان اول کی وجہ سے جن پر جمعے کی سائی واجب نہ ہوئی ہو.
اقامت ہیں, بہرحال ان کے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ظاہر ہے اس میں بدگمانیوں سے بھی بچانا ہے. اور دوسری بات اہم ترین کہ آپ بھلے نیت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 3 بجے میں نے جمعہ پڑھنا ہے, لیکن آپ جہاں بیچ رہے ہیں جو کچھ ہیں تو وہ لوگ وہ ہیں کہ جو یہاں پڑھنے جا رہے ہیں, کچھ جمعے کے لیے جاتے ہوئے راستے میں خریداری کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, کچھ مسجدوں کے باہری عطر والے, ٹوپی والے, مسواک والے بیٹھے ہوئے ہیں, اذانیں اول ہو چکی ہے, تو یہ مسئلہ انہیں بھی یاد رکھنا ہے کہ خرید و فروخت تو اب بھی نہیں کر سکتے آپ, لیکن وہ نارمل بیچ رہے ہوتے ہیں, بیچنے والا بیچ رہا ہوتا ہے, خریدنے والا خرید رہا ہوتا ہے,
عطر جو ہے وہ ایسے وقت اور یہ خرید رہے ہوتے ہیں کہ اور وہ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں,
اس کو نیت بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھی نیت ثواب
اچھا کام ہے
اچھا کام
کر لیجیے, وہ ان کو عطر بیچ رہا ہوں.
تو یہ چیزیں پہلے سے لے لیں, بالکل عطر استعمال کرنا, عطر جمعے کے دن خاص استعمال کرنا, دوسروں کو بھی لگانا اچھی بات ہے, لیکن یہ کام پہلے سے کریں. ہمیں اصل دین کے احکامات کی وہ پہچان معرفت بھی ہونی چاہیے کہ یہاں یہ عمل شرعی طور پر درست ہو رہا ہے یا نہ درست ہو رہا ہے, ناجائز ہو رہا ہے کیا ہے. تو اس لیے علم بہت ضروری ہے. یعنی ایک کام تو بظاہر کسی سے بھی پوچھیں گے وہ کہیں گے اس میں کون سی بھی عطر خریدا چلا گیا اندر
جی,
تو یہ کہ ہوا یہ خرید و فروخت کا معاملہ. تو اس لیے ان چیزوں سے ناظرین اپنے آپ کو احتیاط بھی رکھنی ہے. اور الحمدللہ دارالعلوم اہل سنت کے یہی مقاصد ہیں, اور اس کے لیے آپ کو کئی آپ کے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. ہم بارہا یہ اعلان کرتے ہیں, دارالعلوم اہل سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیے اور اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں, چاہے آپ کے نکاح سے متعلق, طلاق سے متعلق, عقائد سے متعلق یا دیگر اور شرعی مسائل ہیں, تو اس نمبر پر رابطہ کیجیے. کئی لوگ ہمیں کہتے بھی ہیں نمبر بہت بیزی ہوتا ہے, نمبر مل نہیں پاتا, تو یہ تو ایک اچھی وائرل خبر ہے کہ اتنے لوگ بیک وقت رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ دارالعلوم اہل سنت میں متعدد افراد وہ مصروف عمل ہوتے ہیں, رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب کسی کو اپنا ذاتی کام ہے, بینک سے کام ہے, تو بینک میں بھی کئی مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کال کرتے ہیں تو آپ کو آگے سے یہی جواب ملتا ہے کہ ہمارے آفیسر ابھی لوگوں کی رہنمائی میں مصروف ہیں, آپ ویٹ کریں. تو آدمی 10 منٹ بھی 5 منٹ بھی ویٹ کر لیتے ہیں اور پھر اپنی بات چیت جو بھی ضروری ہے, اس طرح کئی اور بھی اداروں میں کرتے ہیں. تو آپ دارالعلوم اہل سنت میں بھی آپ جب رابطہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا نمبر وہ مل جائے گا اور رہنمائی ہوتی, کیونکہ روزانہ سینکڑوں جوابات دیے جا رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ سروس بند ہے یا کچھ اور ہے, دوپہر نماز کے ٹائم سروس بند ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یعنی 1 سے 2 بجے یہ ٹائم, باقی 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ مسلسل یہ ٹائم چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں آپ ضرور اپنا رہنمائی کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. دارالعلوم اہل سنت کی طرف سے ویب سائٹ بھی ہے اور بڑی زبردست یہ ویب سائٹ ہے الحمدللہ, fatwaqa.com. اب اس کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ باقاعدہ سرچ آپشن کے ساتھ فتاوی تلاش بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں, دارالعلوم اہل سنت کی ویب سائٹ پر 10,000 سے زائد فتاوی جات جوابات وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں, اور اب تو الحمدللہ اے آئی سرچ آپشن یہ بھی لائیو کر دیا گیا ہے, یعنی اے آئی کے ذریعے تھوڑا اور سمارٹ اور تیز سرچ آپشن وہ دے دیا ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے مسائل وہاں پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں سرچنگ میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی اور کئی جوابات آپ کے سامنے آئیں گے. اچھا, اے آئی سرچ کوئی اپنا کوئی الگ سے اے آئی نے جواب نہیں دینا, بلکہ دارالعلوم اہل سنت پر ہی جو فتاوی جات جوابات اپلوڈ ہیں انہی میں سے ملتے جلتے آپ کو فتاوی یہ قریب ترین, یا تو وہی آپ کا جو تلاش کیا ہوا وہی, یا اسی کے الفاظ سے قریب ترین جو جواب ہوگا جو پہلے سے اپلوڈ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا, اور یوں آپ بھی علم دین سیکھ لیں گے. کیا کہتے ہیں کفیل صاحب یہ اے آئی سرچ آپشن کے حوالے سے؟
جی, جوابات کو آپ سرچ کرتے نا, بسا اوقات جیسے کوئی ایک حرف ہم سرچ کرتے تھے پہلے, یا ابھی بھی آپشن تو موجود ہے, دونوں آپشن ابھی بھی موجود ہیں, نارمل سرچ کا آپشن بھی موجود ہے, آپ کوئی ایک لفظ جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے وہ یہی لکھ کے سرچ کیا کہ بھائی مہندی, تو اب میرے خیال سے مہندی جن فتاوی کے اندر ہوگا وہ شاید جو ہے وہ 100 کے قریب فتاوی آپ کے سامنے آ جائیں. اب آپ کو ان 100 میں دیکھنا ہے کہ یار میرا مطلوبہ فتویٰ کون سا ہے.
جی,
اور اب آپ نے ڈائریکٹ یہ لکھا کہ بھائی کیا مہندی لگانا سنت ہے,
پورا ایک جملہ لکھ دیں,
پورا جملہ آپ نے لکھ, یہ آپ اے آئی سرچ والا آپشن کلک کریں گے اور اس میں لکھ دیں گے, تو اب وہ صرف اس سے متعلقہ جو جواب ہوگا نا, وہ دو یا تین ہوں گے, تو وہ صرف وہ سامنے جو ہے وہ لا دے گا.
جی
اگر کسی بھی چیز میں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں بھی لائے گا.
بالکل ایسا,
ٹھیک
ہے, آپ کا مطلوبہ جواب نہیں,
آپ کا مطلوبہ جواب جو ہے. تو اس سے یہ فائدہ ہے کہ کئی دفعہ آپ ایک حرف سرچ کرتے ہیں یا دو حرف سرچ کرتے ہیں تو وہ بسا اوقات بہت سارے فتاوی میں ہوتا ہے تو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے, لیکن آپ کے لیے پھر اس میں سے ڈھونڈنا الگ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کو آپ کے جواب کے قریب ترین جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے, تو اس کے یقیناً جو ہے وہ فوائد حاصل ہوں.
ماشاء اللہ, تو ضرور وزٹ کیجیے ناظرین کرام, اور یہ مقصد یہی ہے کہ دینی شرعی احکامات وہ آپ تک پہنچائے جائیں. اور الحمدللہ دارالعلوم اہل سنت کا یہ ڈپارٹ مصروف عمل ہے, تحریری فتاوی جات کا سلسلہ جاری ہے, ٹیلی فون کے ذریعے رہنمائی, ویب سائٹ کے اوپر بھی سوال پوچھنے کا آپشن موجود ہے, آپ ویب سائٹ پر بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور اپنا سوال سبمٹ کیجیے. آپ کو دو تین دن کے اندر دوبارہ ای میل کے ذریعے تحریری طور پر وہ جواب بھی مل جائے گا. اللہ کرے ہم علم دین سیکھنے والے بنے. اب اس دور میں ذرائع بہت عام ہو چکے ہیں, ہمیں بس آگے بڑھنا ہے, علم سیکھتے بھی رہیں اور اپنے علم پر عمل بھی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو علم نافع کی دولت عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.